الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. کل بھی میں نے یہی سورت پڑھی تھی اور اس سورت سے متعلق ابتدائی چند باتیں بتائی تھی کہ تعالی شانہ نے یہ سورت کو نازل کیوں فرمایا. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکر اولاد میں جب قاسم کا انتقال ہوا مکہ مکرمہ کے اندر تو اہل مکہ نے تانا بھی دیا، خوشیاں بھی منائی اور طرح طرح کی باتیں بھی کی اور اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا کہ محمد کی مذکر اولاد مری جا رہی ہے، میل اولاد مری جا رہی ہے، اس لیے مذکر کا اس کا محمد کا نسب بھی ختم ہو جائے گا اور محمد کا کام بھی ختم ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ تعالی شانہ اپنے پیغمبر پر اتنے بڑے تانے کو کیسے باقی رکھ سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے اس سورت کو نازل فرمایا جس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے. ان آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت تھی بھی ایسی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے مکمل دفاع فرماتا، اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یوں بھی کہا کہ میرے محبوب آپ میری طرف متوجہ رہیں، باقی سارے لوگوں سے میں نمت لیا کروں گا، آپ ان مسائل میں نہ الجھیں، آپ ہماری طرف متوجہ رہیں، آپ میں تمہارے سارے مسائل سے نمت لوں گا. اور ایک جگہ پر وہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہی ہے کہ اگر ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زبان لڑکھڑاتی ہے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے. فرمایا میرے محبوب بالفرض والتقدیر، بالفرض یعنی حقیقت میں نہیں ہو سکتا ہے اور قطعاً نہیں ہو سکتا ہے محالات میں سے، لیکن بالفرض والتقدیر مان لو اگر تم سے شرک ہو گیا اور تم ان کی طرف اگر مائل ہو گئے، یعنی مکہ والوں کی طرف اگر مائل ہو گئے، تم الجھ گئے ان کی طرف، تو پھر یاد رکھو ہم تمہیں بہت خطرناک عذاب دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیسا عذاب؟ ضعف الحیات وضعف الممات، حیات میں بھی تمہیں عذاب دیں گے اور مرنے کے بعد بھی تمہیں عذاب دیں گے. ثم لا تجد لك، امت کو نہیں کہا، لق پیغمبر، لا تجد لک علینا نصیرا، میرے پیغمبر پھر ہمارے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہو سکتا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ یہ بات کہہ رہا ہے تو میں اور آپ ہم کہاں کی جھاڑ کی موری آ گئے، ہم ایسے کون سے اپنے آپ کو بری کہنے والے اور متقی اور پاکباز کہنے والے آ گئے کہ جو دو رکعت پر اترانے لگے اور چار رکعت پہ اترانے لگے اور آٹھ رکعت پہ غرور کرنے لگے، ہمارے تقوی کی حقیقت ہی کیا ہے. اور پھر عجیب ہے کہ ذرا ہماری کوئی تعریف کر دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر اہل اللہ کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر تقوی والا کوئی نہیں. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری مثال دی، بہت عجیب مثال. حضرت حکیم الامت تھے، واقعتا نبض پہچانتے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ 100 سال تک اگر اس دنیا میں کوئی میری کتابوں کو پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ 100 سال تک میری کتاب اس کی رہنمائی کرتی رہے گی. حتیٰ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ وزد میں آ کر آپ نے فرمایا کہ 4 آدمیوں کو میرے سامنے کھڑے کر دو. الحمدللہ اللہ نے قلب کو پہچاننے کی صلاحیت دی ہے، ہر ایک کے باب میں فیصلہ کروں گا اور انشاءاللہ صحیح فیصلہ نکلے گا. تعالیٰ نے آپ کو وہ قلبی فراست اور وہ ذہانت عطا فرمائی تھی. حضرت نے ایک مثال دے کر سمجھایا اور واقعتاً ایسی مثال ہے کہ دل کو لگنے والی ہے. فرمایا ایک نائی تھا، نائی جانتے ہیں، ہزام جو بال کاٹنے والا ہوتا ہے، وہ ایک نائی اور عزام تھا, وہ اپنی دکان پر بال کاٹتا تھا, اچانک کہ رونا شروع کر دیا اس نے. اتنے میں کوئی آدمی اپنے بال کٹانے گیا تو اسے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہا ہے, تیری وجہ کیا ہے, کوئی مصیبت پریشانی, آخر کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بس کیا بتاؤں, میری بیوی بیوہ ہو گئی. کہنے لگا میری بیوی راند ہو گئے, بیوہ ہو گئے. تو جو آدمی گئے تھے سمجھدار اور فہیم تھے, انہوں نے کہا کہ بے وقوف عقل کے باردان, تجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا, تو حیات ہے, تیری بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی تو تو زندہ ہے. بیوی بیوہ تب ہوتی ہے جب شوہر مر جائے, تو بیوی بیوہ ہوتی ہے. عقل کے باردان تجھے اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تو زندہ ہے تو تیری بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا بات تو بالکل صحیح ہے, میں زندہ ہوں اس لیے میری بیوی بیوہ نہیں ہو سکتی, میں بھی جانتا ہوں, لیکن کہنے والے نے سچ کہا ہے, وہ سچا آدمی تھا کہنے والا, اس لیے میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا. حضرت اس مثال کو دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو بہت پہچانتے ہیں, اپنے گناہوں کو بہت جانتے ہیں, اپنی ذات کو بہت جانتے ہیں کہ میں کس درجے کا اور پلے درجے کا اللہ کا باغی ہوں, لیکن ذرا کوئی تعریف کر دیتا ہے تو میں اپنی ساری زندگی کو بھول کر اپنے آپ کو متقی سمجھنے لگ جاتا ہوں, اپنے آپ کو اللہ والا سمجھنے لگ جاتا ہوں. حالانکہ ہر انسان کو کسی کی بات میں آئے بغیر, کسی کی تعریف کے بغیر, اپنی ذات اور اپنے گناہوں کو دیکھ کر انسان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا بالفرض والتقدیر, اگر آپ اس طرف چلے گئے اور آپ نے ان کی بات کو مان لیا اور ان کی طرف جھکاؤ آپ کا اگر پیدا ہو گیا, تو یاد رکھیں ہم آپ کو وہ سزا دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے, یہ یاد رکھو میرے بھائیو, بہت بے نیاز ذات ہے. اس کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ اسماعیل و ابراہیم سے بڑھ کر تقویٰ کس کے اندر ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات والسلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلات والسلام, دونوں باپ بیٹوں کے اندر جو تقویٰ اللہ نے دیا تھا, مقام خلت بھی اعلیٰ, مقام ذبح بھی اعلیٰ, دونوں مقام اعلیٰ درجے کے. لیکن جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں تو تعمیر کعبہ کے بعد جو دعا کی ہے, قرآن اس دعا کو نقل کر رہا ہے, ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا, اے اللہ تو ہماری طرف سے اس مکان کو قبول فرما. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, معلوم ہوتا ہے نرے اخلاص پر بھی کام نہیں چلتا جب تک کہ وہ قبول نہ کر لے. اخلاص تو تھا ہی وہاں پر, ابراہیم و اسماعیل میں اخلاص کی کمی تو رہی تھی, وہاں اخلاص کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود وہ ذات بے نیاز اتنی ہے کہ لاکھوں اخلاص کے باوجود اگر وہ قبول نہ کرے تو ذات کو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہے کہ تو نے کیوں قبول نہیں کیا. اس لیے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے. ہمارے اکابر میں حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ. بس ان کی زندگی کیا بتاؤں, حضرت مولانا سے آپ ان کی زندگی پڑھ لینا, شیخ الہند کی سوانحیں چھپ چکی ہے. حضرت جب مالٹا کے جیل میں تھے, ایک مثال حضرت کے تقوی اور ورا پر, حضرت کی کرامت پر, حضرت جب مالٹا کی جیل میں تھے اور انگریزوں نے جب حضرت کو کالے پانی کی حضرت کو سزا دی تھی, تو آپ کے شاگرد رشید حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ بھی ساتھ چلے تھے. مولانا کا کوئی قصور نہیں تھا, حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا کوئی قصور نہیں تھا, لیکن میرا بدھا استاد جیل میں جاوے اور وہ بھی کالے پانی کی سزا. آپ تعجب کرو گے اس قوم کے لیے ہمارے اکابر نے کیا کیا ہے. کالے پانی کی جب سزا دی گئی ہے تو مالٹا کی جیل میں روزانہ 300 آدمیوں کے بیت الخلا کو صاف کرنے کی ذمہ داری شیخ الہند کی تھی. جیل کے بیت الخلا حضرت نے صاف کیے ہیں, اور اپنے سر پر وہ توکرا جو بیت الخلا گندگی کا ہوتا ہے حضرت کو اٹھا کر ڈالنے پر مجبور کیا جاتا تھا. اتنی بڑی شخصیت اور امت کے لیے کیا کام کر گئے یہ لوگ. حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ فرمایا میرا کوئی قصور نہیں تھا, لیکن میرا استاد جیل میں جا رہا ہے اور میں باہر آزادی سے گھومتا رہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا, تو حضرت بھی ساتھ چلے. اور عالم یہ تھا کہ وہ چونکہ اندمان کے جزیرے میں حضرت کو تو سزا دی گئی تھی, اور اندمان کا جزیرہ وہ سخت سردی والا جزیرہ, جو جزیرہ ہے وہ تو, اور سخت سردی اور پانی, گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں حضرت کے لیے. تو حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ رات میں کانچ کے بوتل میں پانی بھرتے تھے اور یوں پورے رات میں اپنے بدن سے دبا کر بیٹھے رہتے تھے, تو بدن کی حرارت سے پانی گرم تو نہیں ہوتا تھا, لیکن کچھ ایسے نیم گرم جیسا ہو جاتا تھا. اپنے اس شہر جب اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو حضرت مدنی اس سے وضو کراتے تھے. اللہ ایسے شاگرد پیدا فرمائے. یہ تھے شاگردان ہمارے اکابر کے. آج تو شاگردان استاد کی توپی بھی نکال جائے. آج کے شاگردوں کا حال تو یہ کہ استاد کی توپی بھی نکال لے. اور وہ تھے شاگرد کہ رات بھر پانی اپنے سینے سے لگائے بیٹھے رہتے تھے تاکہ میرے حضرت کو صبح میں وضو کراؤ. عجیب عجیب قربانیاں دی ہیں. بہرحال شیخ الہند کی زندگی بھی بڑی عجیب ہے. حضرت مدنی علیہ الرحمہ کی زندگی بھی بڑی عجیب ہے. حضرت مدنی نے جب فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے, یہ حضرت کا فتویٰ تھا. سب سے پہلے حضرت نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے, تو لاہور سے پکر وارن نکلا حضرت کا. اس وقت تو سارے ممالک ایک ہی تھے. لاہور سے حضرت کا پکر وارن نکلا اور حضرت کی حاضری ہوئی لاہور کی کورٹ میں. جس پوچھ رہا ہے کہ تم نے یہ فتویٰ دیا ہے, حضرت نے فرمایا ہاں دیا ہے. فرمایا اپنے فتوے سے رجوع کر لو. فرمایا نہیں. فرمایا تمہیں معلوم ہے انجام کیا ہوگا؟ تو حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی بیگ سے اپنا کفن نکالا اور فرمایا کہ جی مجھے معلوم ہے کہ نتیجہ موت ہے, تو حسین احمد اپنے ساتھ کفن لے کر آیا ہے. یہ ہمارے اکابر تھے جنہوں نے امت کے خاطر یہ ساری قربانیاں دیے. بہرحال شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ جب جیل میں تھے تو پھانسی کا فیصلہ تو ہو نہیں سکتا تھا, چونکہ جرم ثابت نہیں ہو رہا تھا نا, اس لیے پھانسی کا فیصلہ تو ہو نہیں رہا تھا. تو جیلر نے انگریز جیلر نے حضرت کی بریک میں جو روم تھا حضرت کا, جو کمرہ حضرت کا تھا, اس میں ایک موزی جانور چھوڑ دیا, سانپ, تاکہ کاٹ لے مر جائے. حضرت جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو حضرت مدنی نور اللہ مرکدہ نے فرمایا کہ حضرت بڑا خطرناک کوبرا بیٹھا ہوا ہے, سانپ بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ نے وضو فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, ہمیں تو اپنے کام کرنا ہے, چلو اپنی اپنی نماز میں لگ جاؤ. نماز پڑھی اور حضرت اس کے بعد ذکر میں لگے. جب ذکر میں الا اللہ کا ضرب اپنے سینے پر مارتے تھے تو آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ سانپ بھی سر اونچا کر کے زمین پر پٹکتا تھا. جب تک حضرت ذکر میں مشغول رہے وہ سانپ بھی برابر اپنے سر کو زمین پر مارتا رہا, اور جب حضرت ذکر سے فارغ ہو گئے تو وہ آپ کی بریک سے نکل کر کے چلا گیا. یہ حضرت کی کرامت ہے. اتنا بڑا آدمی. ہم تو صحابہ کے باب میں سنتے ہیں کہ شیر بھی تابع ہو گئے اور فلاں بھی تابع ہو گئے. یہ تو قریب زمانے کا آدمی ہے, غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے. یہ تو اس کے لیے جب یہ عالم ہے تو پھر کیا خیال ہے حضرات صحابہ کرام کے باب میں کہ افریقہ کے جنگل میں جائیں تو کیوں شیر ان کے لیے جگہ کو خالی نہیں کریں گے اور کیوں سانپ ان کے لیے جگہ کو خالی نہیں کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں یہ فرمایا, جب اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ یا ابن آدم انت ترید وانا ارید ولا یکون فی الدنیا الا ما ارید, اے ابن آدم تیری بھی چاہتے ہیں اور میری بھی چاہتے ہیں. ابن آدم انت ترید وانا ارید, تیری بھی چاہتے ہیں اور میری بھی چاہتے ہیں. ولا یکون فی الدنیا الا ما ارید, لیکن یاد رکھ میری چاہتیں پوری ہوگی, میرے ارادے پورے ہوں گے, تیرے ارادے پورے نہیں ہوں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ ایک تیرے بھی منشے ہیں, تیری چاہتے ہیں, اور ایک میری بھی چاہت اور میرے منشے ہیں. ما تشاؤن الا ان یشاء اللہ, ما تشاؤن الا اللہ ہی کی چاہتیں پوری ہوتی ہے. جب اللہ کے حبیب نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی کہ ابن آدم انت ترید وانا ارید ولا یکون فی الدنیا الا ما ارید, تو اس موقع پر حضرات صحابہ کرام سوال فرما رہے کہ یا رسول اللہ پھر تو ہماری کوئی تمنا دنیا میں پوری ہی نہیں ہوگی. صحابہ بھی ہمارے سوالات حل کر گئے. جو اشکالات ہم کو آج ہو رہے وہ صحابہ حل کر گئے. صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر تو ہماری کوئی چاہت پوری نہیں ہوگی, کوئی تمنا پوری نہیں ہوگی. جبریل امین وہی لے کر آ رہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے, فرمایا تمہاری چاہتیں ساری پوری ہوگی جبکہ تم اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دو. اگر تم اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کرو گے پھر تمہاری ساری چاہتیں پوری ہو جائے گی. آج ہماری چاہتیں اس لیے پوری نہیں ہو رہی ہے, ساری دنیا رو رہی ہے کہ بیت المقدس آزاد ہو جائے, خلاصی مل جائے, نجات مل جائے, اور ساری دنیا رو رہی ہے کہ دنیا سے ظلم ختم ہو جائے, اور ساری دنیا رو رہی ہے کہ دنیا میں الفت و محبت قائم ہو جائے, اور ساری دنیا رو رہی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر لگا ہوا غلط لیبل وہ ختم ہو جائے, اور پھر دوبارہ مسلمانوں کے آبرو عزت کی بلندیاں مل جائیں. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہماری ایک چاہت پوری نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذاتوں کو اللہ کے حوالے نہیں کیا.
عالم تو یہ ہے کہ اس کے گھر کا طواف ہو رہا ہے کعبۃ اللہ کا، اور طواف کرتے کرتے بھی یہ اللہ کا بندہ بجائے توجہ الی اللہ کے اپنے موبائل پر ساری دنیا کی گفتگو کر رہا ہے، جہاں عالم یہ ہوگا کہ یہ بندہ مقام خداوندی پر بھی اپنی ذات کو حوالے نہیں کر سکا، کیا ساری دنیا کے اندر اپنی ذات کو یہ حوالے کر رہا ہے؟ تو حقیقت حال یہ ہے کہ جب تک بندہ اپنی ذات کو مکمل اللہ کے حوالے نہیں کرتا ہے، وہاں تک فرماتے ہیں کہ تیری چاہتیں پوری نہیں ہو سکتی، تیرے ارادے پورے نہیں ہو سکتے، تو رب کریم کی ذات انتہائی بے نیاز ہے. شیخ الہند مرض الوفات میں ہے اور اس مرض الوفات کے اندر خوب رو رہے ہیں، خوب رو رہے ہیں. حضرت مدنی نور اللہ مرکدہ فرماتے ہیں کہ میں قریب گیا اور فرمایا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں، آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے دین کی اتنی خدمتیں کی، آپ کے اتنے شاگرد دنیا کے اندر پیدا ہو گئے، کوئی مفسر کوئی محدث. انور شاہ کشمیری کس کے شاگرد ہیں؟ اسی شیخ الہند کے تو شاگرد ہیں. حسین احمد مدنی کس کے شاگرد ہیں؟ اسی شیخ الہند کے تو شاگرد ہیں. اور عجیب ان کی ایک علمی بات مجھے یاد آ گئی. حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کتاب دیکھ رہا تھا، حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کتاب دیکھ رہا تھا، تو کتاب دیکھتے دیکھتے کتاب التفسیر میں پہنچا، کتاب التفسیر تھی بخاری شریف کی. میں جب اس میں پہنچا تو ایک آیت تھی، لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کام آئے گا جو اس نے کیا. اب قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ انسان کو وہی کام آئے گا جو اس نے کیا، یعنی میرا عمل مجھ کو کام آئے گا، آپ کا عمل مجھ کو کام نہیں آئے گا، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے. جبکہ حدیث میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کام آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری روایات آئی ہے جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل مناقب سب بیان کیا گیا. یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر میت کی طرف سے حج بدل کر دیا گیا تو وہ اس کو کام آ رہا ہے، میت کی طرف سے صدقہ کیا گیا تو کام آ رہا ہے. تو احادیث یہ بتا رہی ہے کہ دوسرے کا عمل کام آتا ہے، اور قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ دوسرے کا عمل کام نہیں آتا. اب یہ تعارض ہو گیا، دونوں کے درمیان تھوڑا سا اختلاف نظر آیا حدیث اور قرآن میں. حضرت فرماتے ہیں کہ میں رات بہت سوچتا رہا، کتاب دیکھتا رہا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. فرماتے ہیں میں راتوں رات اپنے استاد محترم حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں چلا، دیوبند سے گنگو. اب دیوبند سے گنگو پوری رات چلنا کوئی معمولی کام نہیں، پوری رات چلے حضرت. فجر کی نماز میں حضرت پہنچے، حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے. دیکھا تو فرمایا محمود الحسن اس وقت وہاں مدرسہ ہے دیوبند میں، اور تم یہاں گئے ابھی کیسے آئے؟ فرمایا حضرت رات مطالعہ کر رہا تھا اور ایک سوال ہو گیا، اور اس سوال میں مجھے قرآن اور حدیث کے درمیان تعارض نظر آ رہا ہے، ایک شک کا مسئلہ ہو گیا ہے، اگر اسی شک کے ساتھ میں مر گیا تو میں تو بغیر ایمان کے چلا جاؤں گا، ایک بہت بڑا مسئلہ میرے ذہن پر ہو گیا. فرمایا کیا مسئلہ؟ فرمایا قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنا ہی عمل اپنوں کو کام آتا ہے، دوسروں کا عمل کام نہیں آتا. لیس للانسان الا ما سعى، اپنی ہی کوششیں کام آتی ہے، اور احادیث یہ بتا رہی ہے کہ دوسرے کا عمل بھی کام آ رہا ہے. ان دونوں کے درمیان مجھے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. حضرت گنگوہی نور اللہ مرکدہ نے وہیں کھڑے کھڑے فرمایا، آیت کا تعلق ایمان سے ہے، حدیث کا تعلق اعمال سے ہے، چپتی میں مسئلہ حل کر دیا. رات بھر کی فکریں تھی، ایک چپتی میں مسئلہ حل کر دیا. آیت کا تعلق ایمان سے ہے، یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے ایک کا ایمان دوسرے کو بچا نہیں سکتا ہے. اگر باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے تو باپ کا ایمان بیٹے کو نہیں بچا سکے گا، اور بیٹا مومن ہے اور باپ کافر ہے تو بیٹے کا ایمان باپ کو نہیں بچا سکے گا. اور احادیث کا تعلق اعمال سے ہے، یعنی اعمال تو ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں لیکن ایمان ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتا. کیسے اللہ تعالیٰ نے وہ معلوم نہیں کون سا گھی کھایا تھا ان لوگوں نے، کہ جس کی بنیاد پر ان کے دماغ بھی ایسے ہی چل رہے تھے کہ وہ چپتیوں میں قرآن اور حدیث کے مسائل کو حل کر لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اقابر کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت رو رہے تھے. حضرت مدنی علیہ الرحمٰن نے فرمایا، حضرت آپ کے تو اتنے شاگرد پیدا ہو گئے دنیا کے اندر، اور آپ نے اتنا کام کیا، کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ یقیناً آپ کی مغفرت کرے گا. تو حضرت شیخ الہند خاموش ہوئے اور اس کے بعد فرمایا، حسین احمد مجھے فکر ہے اللہ کی بے نیازی کو دیکھ کر، اللہ کی بے نیازی کو دیکھ کر، کہ اگر مرنے کے بعد یوں کہہ دیا کہ محمود الحسن تیرا ایک عمل بھی مجھے منظور نہیں، جاؤ جہنم میں، تو کون بچائے گا محمود الحسن کو؟ فرمایا اس کی بے نیاز ذات مجھ کو ڈرا رہی ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے. اس کی بے نیازی قرآن سے ثابت ہے. کیسی بے نیازی؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم مان نہیں رہی تھی، تو آپ نے بدعا کر دی، عذاب کے آثار شروع ہو گئے. ابھی حضرت یونس کو اپنی قوم سے نکلنے کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ملی تھی کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے، ابھی ایسا نہیں کہا گیا تھا. اور اس سے پہلے بلا اجازت رب کے، بلا اجازت مالک کے، بلا اجازت مولا کے حضرت یونس صاحب نکل گئے وہاں سے، سمندر کے کنارے چلے گئے ادھر. اور ادھر آثار عذاب شروع ہوئے تو قوم کو خوف پیدا ہوا اللہ کا، چونکہ تربیت تو کچھ یونس علیہ السلام نے کی ہی تھی، خوف پیدا ہوا تو فوراً وہ حضرت یونس کو تلاش کرنے لگے کہ نبی کہاں ہیں تاکہ ہم توبہ کر لیں. اب نبی تو تھے نہیں وہاں، نکل گئے تھے وہاں سے. قوم پریشان حال تھی، لیکن ان کی اضطراب اور بے چینی اور پریشانی کو دیکھ کر اللہ نے عذاب کو روک لیا. یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب نہیں آیا ہے، آپ دیکھ لیجئے، پورا قرآن پڑھ لیجئے، عذاب روک لیا اللہ نے. معلوم ہوتا ہے انسان کی اضطراب اور بے چینی جب پیدا ہوتی ہے نا تو اب تعالی شانو آنے والے مصائب کو روک لیا کرتا ہے. اب یونس علیہ السلام ادھر سمندر کے کنارے چلے گئے، ایک کشتی تھی اس میں سوار ہو گئے، کشتی داوادول ہونے لگی. اس زمانے میں لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مالک کی وفاداری کے بغیر چلا ہو، مالک کی اجازت کے بغیر چلا ہو، تو پھر وہ کشتی ڈوبنے کے قریب ہو جاتی. یہ اس زمانے میں عقیدہ تھا. تو کشتی کا جو ملاح تھا، کپتان تھا، اس نے کہا بھئی ہم میں سے کوئی بھی آدمی مالک کی اجازت کے بغیر چلا ہے، وفاداری کی خلاف چلا ہے، قرآن اندازی ہوئی، چٹھی ڈالی گئی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر نام نکلا، پھر نام نکلا. حضرت نے فرمایا کہ ہاں بالکل، میں اپنے رب کا وفادار نہ رہا، بغیر اجازت کے میں نکلا ہوں. فرمایا آپ یہیں اتر جائیے، ورنہ آپ ہم سب کو لے ڈوبیں گے. جب کشتی ڈوبے گی تو ہم سبھی کو آپ لے ڈوبیں گے، آپ یہیں اتر جائیے. حضرت کو وہاں اتارا. یہ سب نظام خداوندی تھی، ایک بظاہر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یونس چلے اور ایسا ہوا، لیکن یہ نظام خداوندی تھی. ادھر اللہ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو بھیج دیا اور فرمایا کہ یونس کو اپنے پیٹ میں لے لے، لیکن یہ تیرا لقمہ نہیں ہوگا، حفاظت کے لیے میں تجھے بھیج رہا ہوں. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا، اب وہ مچھلی چلنے لگی. قرآن کریم اس نقشے کو کھینچ رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے ظلمات بعضها فوق بعض، میرا یونس اندھیرے پر اندھیرے کے اندر تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، پھر رات ہو جاوے تو رات کا اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرے میں نے اپنے یونس کو رکھا. اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ یونس نے اندر میں پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں نے قصور کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دی، سمندر پر پہنچ گئے. خیر یہ سارا واقعہ یہیں چھوڑ دیجئے، اللہ آگے جو لفظ کہہ رہا ہے، فرمایا کہ اگر میرا یونس ان کلمات کو نہ پڑھتا، لا الہ الا انت سبحانک، اس کو نہ پڑھتا، تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں یونس کو قید کر دیتا. کس سے متعلق اللہ کہہ رہا ہے؟ نبی سے متعلق، یونس علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نبی سے متعلق کہہ رہا ہے. اگر میرا یونس اس کلمے کو نہ پڑھتا تو میں قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیتا. اگر یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق اللہ کہہ رہا ہے تو ما و شما، ہمارے جو گناہوں کے پتلے، ہمارا کیا حال ہوگا اللہ کے ساتھ. اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کا استحضار بہت رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ہر وقت دیکھتے رہنا چاہیے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری مثال دی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دلہن تھی، اس کی سہیلیوں نے اس کو تیار کیا، اور جب تیار ہو گئے تو اس کی سہیلیاں بڑی تعریف کرنے لگی اور کہنے لگی کہ تو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، بڑی خوبصورت معلوم ہو رہی ہے، بڑی پیاری معلوم ہو رہی ہے. تو سمجھدار دلہن ہو تو یہ جواب دے رہی ہے کہ میری بہنوں، تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا پیا نہ چاہے مجھے، یعنی میرا شوہر جب تک مجھے پسند نہ کر لے وہاں تک تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا. تم تو مجھے کہہ رہی ہو بڑی اچھی، بڑی خوبصورت، بڑی پیاری، لیکن اس کی نظر میں میں جب تک نہیں بھا جاتی ہوں وہاں تک تمہاری تعریف سے کیا ہوگا. فرمایا ساری دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے کہ شیخ الحدیث صاحب ہے، حاجی صاحب ہے، قاضی صاحب ہے، مبلغ صاحب ہے، امیر صاحب ہے، نمازی صاحب ہے. ساری دنیا کو یہ جواب دے دو کہ تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پیا نہ چاہے. وہ رب کریم جب تک کہ اپنی فہرست میں مجھے نماز ہی نہیں لکھتا، مجھے عالم نہیں لکھتا، مجھے مبلغ نہیں لکھتا، مجھے امیر نہیں لکھتا، مجھے تاجر گزار نہیں لکھتا، یہ دنیا کی تعریف کس کام کی؟ یہ تو سب یہی کی یہی رہ جائے گی. اس رب کریم کی نگاہ میں ہم جو ہیں پیارے بن جائیں، اس رب کریم کی نگاہ میں ہم نمازی بن جائیں، وہ اپنی فہرست میں ہم کو نمازی لکھ دیں، اور وہ اپنی فہرست میں ہمیں عالم لکھ دیں، اور وہ اپنی فہرست میں ہمیں تاجر گزار لکھ دیں، تب جا کر کے بھائی کچھ کام بڑھنے والا ہوتا ہے. ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا کی ان تعریفوں سے کچھ نہیں ہوتا. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اپنی حقیقت کو جاننے کے باوجود کسی کے جملے میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نمعلوم کیا سمجھ لیا. فرمایا یہ بھی شیطانی حربہ ہے. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، اگرچہ محی الدین ابن عربی کی شخصیت جو ہے متکلم رہی ہے، ہر دور میں متکلم بھی رہی ہے. ادھر حال یہ ہے کہ مجدد علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کو سمجھنے والے تین آدمی، اور اس میں ایک محی الدین ابن عربی ہے جو دین کو سمجھے ہیں. دوسری طرف مجدد الفسانی زرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک محی الدین ابن عربی سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں تھا. یہ شخصیت خیر متکلم بھی رہی ہے، ان کے زمانے ہی سے متکلم بھی رہی ہے، ان کے کچھ مکاشفات بھی ہیں، کچھ باتیں بھی ہیں، کچھ کلام کی باتیں بھی ہیں. بہرحال محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھے یوں کہا کہ اللہ کے حبیب کو میں نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے مجھے یوں کہا کہ ابن عربی کو کہہ دو کہ تم جنتی ہو. تو محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ شیطان کا حربہ مجھ پر نہیں چلا تو تجھے استعمال کیا، شیطان کا حربہ براہ راز مجھ پر نہیں چلا تو تجھے استعمال کیا تاکہ تیرے واسطے سے مجھے جنتی ہونے کا لباس پہنا کر عبادت سے دور کر دے. ہم جیسے ہوتے تو کتنے خوش ہوتے، ماشاء اللہ ہو سکتا ہے میرے متعلق یہ خواب آیا ہوگا آپ کو، نہ معلوم ہم کتنی خوشیوں کا اظہار کر دیتے. فرمایا شیطان مجھے شریعت سے ہٹانا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس سورہ کوثر کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر، یہ لوگ جو تجھے تانا دے رہے ہیں تیری اولاد کے سلسلے میں کہ تیرا بیٹا مر گیا تو اب تیرا میل سے نسب نہیں چلے گا اور تیرا کام بھی ختم ہو جائے گا اور فلا اور فلا، تو انا اعطیناک الکوثر، تسلی دے رہا ہے تعالی شانہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن تسلی کے الفاظ میں سب سے پہلے لے آئے انا، اور پھر فرمایا اعطینا. حضرت مولانا سے پوچھئے، دونوں جمع کے لفظ ہیں، اور جمع کے لفظ میں اشارہ ہے، اللہ تو واحد ہے اکیلا ہے، پھر جمع کیوں لایا؟ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ میرے پیغمبر ہم ہیں تو اکیلے لیکن ہماری رحمت بہت بڑی ہے، ہم وسیع رحمت والے ہیں. اس لیے سب سے پہلے انا لا کر اشارہ کر دیا کہ جب ہم ہی دینے والے ہیں تو آپ ان سے نہ الجھے، ہماری طرف متوجہ ہو جائیں. انا آپینا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو آپ کا کام یہ ہے کہ یہ جو دنیا کے لفنگے ہیں جو دنیا میں تمہاری برائی کر رہے ہیں، جو تمہاری غلط باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف متوجہ نہ رہیں، آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں. ہم دینے والے ہیں آپ کو، ہم آپ کو عطا کرنے والے، اولاد ہم دیں گے، ہم سب کچھ عطا کریں گے آپ کو، اس لیے آپ کی توجہ ہماری طرف ہونی چاہیے. اور صاحب روح المعانی نے تو عجیب تصوفانہ نقطہ لکھا، فرماتے ہیں کہ انا آتینا میں اشارہ کیا کہ یہ دنیا کے حالات میرے پیغمبر تم پر آئے ہیں تانو تشنی کے، ستانے کے، ایسے موقع پر مصیبت میں آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، اس لیے کہ مصیبت کو کھولنے والے ہم ہی ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے ایک عجیب نقطہ اب یہاں نکلتا ہے کہ مصیبت میں رجوع اللہ کرنا چاہیے. میں قرآن سے اس کو اب ثابت کروں، رجوع اللہ. دیکھو قرآن دو واقعے پیش کر رہا ہے، ایک واقعہ پیش کر رہا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیتوں کا، بہت غور سے سنیں، ایک باریک تفسیر ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیتوں کا جھگڑا ہوا ایک لڑکی سے نکاح کرنے کے بعد میں، ایک کا نام قابل اور ایک کا نام حابیل. شریعت آدم کے مزاج پر اور شریعت آدم کے ذوق پر حابیل کا نکاح اس سے جائز تھا، قابل کا نکاح جائز نہیں تھا. اب دونوں جھگڑ رہے ہیں اس لڑکی سے نکاح کے باب میں، قابل کہہ رہا ہے میں نکاح کروں، حابیل کہہ رہا ہے میں نکاح کروں. حابیل نے منع کیا کہ دیکھ اپنے ابا کی شریعت پر تیرا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ لڑکی تیرے ساتھ پیدا ہوئی، جورو جورو پیدا ہوتے تھے. دنیا چلانے کے لیے اللہ اس زمانے میں ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی، اس طرح پیدا ہوتے تھے. تو جو لڑکی جس لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتی تھی، دوسری تم میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے وہ پہلی لڑکی دوسرے لڑکے سے نکاح کرتی اور دوسری لڑکی پہلے لڑکے سے نکاح کرتی. یہ تھوڑے سے ہیرا فیری اللہ نے شریعت آدم پر کر رکھی. تو جو لڑکی سے جھگڑا ہو رہا تھا وہ قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی, اور ظاہر سی بات ہے کہ قابل کا وہ جورو ہوا, اور قابل کا جورو ہوا تو قابل کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا. حابل دوسرے تم میں پیدا ہوا تو حابل کا نکاح ہو سکتا تھا, لیکن قابل ضد پر آ گیا کہ نہیں میں نکاح کروں گا اسی سے. دونوں نے اپنی قربانی پیش کی, اللہ نے حابل کی قربانی قبول کی, قابل کی رد کر دی. اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ قابل کا نکاح نہیں. اب قابل اور غصے میں آیا تو اس نے اپنے بھائی حابل کو کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا لیکن اس سے نکاح کر کے رہوں گا. قرآن اس واقعے کو نقل کر رہا ہے, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قَرَّبَا قُرْبَانًا, دونوں نے قربانی پیش کی, فَتُقُبِّلَ أَحَدُهُمَا, ایک کی قبول ہوئی, وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ, تو قابل کہنے لگا اپنے بھائی حابل کو کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو بھائی کہنے لگا کہ بھائی تیری مرضی, تو جو چاہے کر لے, باقی اپنے آدم کی شریعت پر نکاح تیرا نہیں ہو. اب حوث جب بھڑکتی ہے نا حوث, تو انسان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. دیکھو جب حوث بھڑکتی ہے نا تو بے حیائی کر رہا ہے, باپ کو بھی نہیں دیکھتا کہ میرا باپ دیکھ رہا ہے مجھے, میری ماں دیکھ رہی ہے. عجیب ہے, امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان بے حیائی پر آتا ہے تو سور سے بدتر کام کرتا ہے, اور حیا پر آتا ہے تو اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں جبریل بھی نہیں پہنچ پاتے. جب انسان حیا پر آتا ہے تو اس کے حیا کے وہ کارنامے ہوا کرتے کہ جہاں جبریل نہیں پہنچتے وہاں یہ پہنچتا ہے, اور بے حیائی پر آتا ہے تو سور سے بدتر زندگی گزارتا ہے. تو اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا. اب قتل کرتے تو کر دیا لیکن یہ پہلا مردر کیس ہے دنیا کا, بلکہ پہلی میت ہے دنیا کی. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب اپنے بھائی کی ناش کو کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے اور دونوں کوے آپس میں لڑے, اور ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا. مرے ہوئے کوے کو زندہ کوے نے اپنا پاؤں سے زمین کرید کر اندر میں دفن کر دیا, اور قابل یہ سب دیکھ رہا ہے کہ اس کوے نے مردہ کوے کو کیسے دفن کیا. تو اب قابل نے بھی ایسا ہی کیا کہ کھدا تیار کیا اور اپنے بھائی کی ناش کو اندر میں اتار دی. اللہ اس کو بھی نقل کر رہا ہے, فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض لیوریہ کیف یواری, اللہ کہہ رہا ہے لیوریہ کیف یواری, ہم نے یہ قووں کو اس لیے بتایا تاکہ قابل کو پتا چلے کہ میں اپنے بھائی کی ناش کو کیا کروں. عجیب ہے, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اے انسانوں تمہیں دفن کا طریقہ تو اللہ نے پرندوں سے سکھایا ہے, تم اپنے علم پر غرور اور فخر نہ کرو. تم تو ایسے گئے گزرے ہو کہ تمہیں دفن کا طریقہ اللہ نے کوے سے سکھایا. فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض لیریہ کیف یواری سوات اخی, فاصبح من النادمین, بہت ندامت میں ہوا. خیر یہ واقعہ یہیں چھوڑ دیجئے. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ قابل نے اب جو ایک مصیبت آئی قابل پر, اور وہ مصیبت یہ تھی کہ اس کو اس لڑکی سے نکاح کرنا تھا, چلو اس کی اصطلاح میں کہہ دو مصیبت, کہ وہ مصیبت سمجھ رہا تھا کہ مجھے اسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا ہے. قابل پر یہ مصیبت آئی, اس نے مصیبت کا حل گناہ سے کیا, بھائی کو قتل کیا, گناہ کیا کہ نہیں. تو کیا گناہ کرنے سے مصیبت حل ہو گئی, جو لڑکی حرام تھی وہ حلال ہو گئی؟ ہرگز نہیں. گناہ کرنے سے مصیبت حلال جو ہے حل نہیں ہوتی. مان لو میری خالہ ہے, میں اس خالہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو میں اپنے خالو کو جو موساجی ہے اگر میں اس کو قتل کر دوں تو کیا موساجی کو قتل کرنے سے خالہ سے نکاح حلال ہو جائے گا؟ جو حرام ہے وہ تو حرام ہی رہے گا, اس کو حلال کوئی نہیں کر سکتا. قابل نے اپنی مصیبت کو حل کرنے کے لیے گناہ کا ارتکاب کیا, قتل کا ارتکاب کیا تاکہ مصیبت حل ہو جائے. تو مصیبت تو حل نہیں ہوئی اور مصیبت میں پھنس گیا. کیسا مصیبت میں پھنسا؟ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ایک ایک قتل کا گناہ قابل کے حصے میں لکھا جائے گا. قیامت تک کا مجرم بنا کے نہیں. مصیبت کا حل, پریشانیوں کا حل, یہ گناہ سے کرنے گیا تو مصیبت میں اور پھنس گیا. اس کے مقابلے میں قرآن ایک واقعہ اور نقل کر رہا ہے, یوسف علیہ السلام کا واقعہ. یوسف پر بہت بڑی مصیبت آئی, جس بیوی نے جس عورت نے کھلایا پلایا برا کیا کپڑے پہنائے پروان چڑھائے جس کے گھر میں بڑے ہوئے جس کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام وہی زلیخا آپ کو کہہ رہی ہے ہائی تلک آ جاؤ آ جاؤ میں تمہیں بلا رہی ہوں میں بڑی خوبصورت ہوں پھر میں خود دعوت دے رہی ہوں پھر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے آ جاؤ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت بڑی مصیبت آ گئی بہت بڑی مصیبت اس لیے کہ ایک طرف محسنہ ہے اسی کے گھر میں رہنا ہے وہیں کھانا پینا ہے وہیں پروان چڑھے ہیں کیا کریں اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن فوراً یوسف علیہ السلام نے اپنی مصیبت کا حل گناہ سے نہیں کیا کہ چلو ابھی میں اس کے دل کو راضی کر لوں یہ میری محسنہ ہے یہ گھر سے نکال دے گی کیا کروں گا میں پردیسی آدمی ہوں بہت دور سے آیا ہوں میرا کوئی نہیں ہے یہاں پر اس نے نکال دیا تو میرا کیا ہوگا پھر بادشاہ کی بیوی ہے کیسے حالات آ جائیں لاؤ اس کے دل کو خوش کر لوں اس کی تسکین کا سامان بن جاؤں بعد میں توبہ کر لوں گا یہ نہیں سوچا مصیبت کا حل گناہ نہیں سوچا فوراً حضرت نے اللہ کی طرف رجوع کر کے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے اللہ کی پناہ تو نے جو میری تربیت کی ہے اس سے زیادہ مربی تو وہ ہے انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون وہ گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا مصیبت آئی یوسف پر اللہ کی طرف رجوع کیا تو حق تعالی شانوں نے فرمایا یوسف نکلو میں تمہاری عزت کی حفاظت کروں گا کمروں کے تالے ٹوٹتے چلے گئے یوسف بھاگتے چلے گئے یوسف کی عزت کی حفاظت ہو گئی قرآن کا یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ انسان اگر اپنی مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ مصیبتوں کو آسان کر دے گا پریشانیوں کو آسان کرے گا دونوں واقعوں کا کمپیر کرے آدم کے بیٹے نے مصیبت کا حل گناہوں میں تلاش کیا تو مصیبت میں پھنستا چلا گیا یوسف علیہ السلام نے مصیبت کا حل یہ رجوع اللہ میں تلاش کیا تو یوسف بچتے چلے گئے قرآن ان دونوں واقعوں کو نقل کر کے بتاتا ہے حالات انسانوں تم پر بھی آئیں گے پریشانیاں تم پر بھی آئیں گی جاب نہیں ملے گا دکانوں کے مسئلے ہوں گے کاروبار کے مسئلے ہو جائیں گے اور کبھی بڑی بڑے مسائل اور مصائب میں تم الجھ جاؤ گے یاد رکھو گناہ کے اندر اپنی مصیبتوں کے حل کو نہ تلاش نہ کرنا میری طرف رجوع کرنا میں تمہارے مسائل کو حل کر دوں گا ان دونوں واقعوں سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا اس لیے فرمایا انا اعطینا الکوثر میرے پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے ہم ہی دینے والے ہیں یہ تان و تشنی کی طرف توجہ نہ کریں اور یہ حالات کی طرف توجہ نہ کریں اور یہ مصائب کی طرف توجہ نہ کریں آپ ہماری طرف رجوع کر لیں ہم آپ کی عزت بھی بچا لیں گے عفت بھی بچا لیں گے عصمت بھی بچا لیں گے اور ہم آپ کو وہ چیزیں عطا فرمائیں گے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دینے والی ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی انشاءاللہ آیتوں کی تفسیر کل کی مجلس میں عرض کروں گا اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد و بارک وسلم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزقا إلا قضيت حيا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا قيامنا صلاتنا اللهم تقبل صيامنا قيامنا صلاتنا تلاوتنا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين